حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد۔ وعلى اله الاطيبين الاطهرين الانجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين۔ صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ صف قرآن مجید کا 61واں سورہ اور اس کی آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے گفتگو کو کل شروع کیا تھا۔ پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگ، اے ایمان والوں، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، بالکل اسی طرح کہ جس طرح سے عیسی ابن مریم نے حواریون سے کہا تھا، من انصاری علی اللہ، کہاں ہیں وہ جو میری مدد کریں اللہ کے راستے میں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے عیسیٰ کی پکار کا جواب اس طرح سے دیا تھا کہ ہم اللہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس مقام پر کل آپ کے سامنے اس گفتگو کو پیش کیا تھا کہ پروردگار متعال نے جس راستے کو قرار دیا ہے، اس راستے پر ولی خدا کو قرار دیا ہے تاکہ ولی خدا ہم سب کو لے جا سکے خداوند متعال کی جانب، اور ساری عبادتیں جس محور پر جمع ہوتی ہیں اس محور کا نام ہے ولی خدا۔ یعنی ہر عبادت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ولی خدا کے قریب ہونا ہے۔ جب ہم ولی خدا کے قریب ہوں گے تو ولی خدا باب اللہ ہے۔ جب آپ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، اینا باب اللہ الذی منہ یؤتی، کہاں ہے وہ اللہ کا دروازہ کہ جس کے ذریعے سے انسان پروردگار تک پہنچ سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان خدا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی معرفت خدا تک اگر پہنچنا ہے، اگر پروردگار متعال کی معرفت حاصل کرنی ہے، اگر خدا کی ذات تک رسائی چاہیے تو کیسے ملے گی؟ باب اللہ سے ملے گی۔ باب اللہ کون ہے؟ ولی اللہ۔ اور ولی اللہ تک رسائی کیسے ہے؟ ہر عبادت کا محور ولی اللہ، ہر وہ عبادت کہ جو ولی اللہ کی طرف لے کر کے جائے، جو اللہ کے ولی کی طرف لے کر کے جائے، وہ عبادت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ہر وہ عبادت کہ جس میں ظاہری طور پر شکل عبادت تو ہو لیکن وہ انسان کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ کروائے، وہ عبادت پروردگار متعال کے نزدیک مورد تائید، مورد قبول واقع نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو روح ہے وہ موجود نہیں ہے۔ روح کیا ہے؟ ولی خدا کا تقرب۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ میں پروردگار کا تقرب چاہتا ہوں، رسول خدا کا تقرب چاہتا ہوں، امیر المومنین کا تقرب چاہتا ہوں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا تقرب چاہتا ہوں، امام حسن کا تقرب چاہتا ہوں، امام حسین کا تقرب چاہتا ہوں۔ کس ذریعے سے؟ دو عبادتوں کا تذکرہ ہوا وہاں کا، آپ سے محبت کے ذریعے سے، آپ کے دشمنوں سے عداوت کے ذریعے سے۔ یعنی ہر عبادت کا جو رخ ہے وہ کیا ہے؟ تقرب۔ کس کا تقرب؟ ولی خدا کا تقرب، اس کا تقرب جس کو پروردگار متعال نے اپنا نمائندہ، اپنا ریپریزنٹیٹو قرار دیا ہے زمین پر۔ یعنی مختلف راستے ہیں، جو ولی خدا کے محور تک پہنچتے ہیں, اور پھر ولی خدا کے محور سے پروردگار متعال کا راستہ ہے, اس راستے سے انسان خدا کے قریب ہوتا ہے. اب آئیے عزیزان گرامی, قدر کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ عزاداری سید الشہداء, ذکر سید الشہداء, زیارت سید الشہداء, جتنے بھی وہ امور ہیں کہ جو سید الشہداء سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سب کے سب اس لیے ہیں تاکہ میں اور آپ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کر سکیں. یعنی یہ عزاداری مجھے اور آپ کو حسین سے کنیکٹ کرتی ہے تاکہ ہم بذریعہ حسین امام زمانہ تک پہنچ سکیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب حضرت حجت ظہور فرمائیں گے, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر, تو کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے کیا کہیں گے, الا یا اہل عالم ان جدی الحسین قتلوا اچانا, میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا مار دیا گیا. یعنی جب امام زمانہ بھی ظہور فرمائیں گے تو سید الشہداء کے ذریعے سے اپنا تعارف کروائیں گے. یعنی لوگ اتنا ذکر حسین کے قریب آ چکے ہوں گے, نام حسین کے قریب آ چکے ہوں گے, اتنا حسین کو پہچان چکے ہوں گے کہ اب امام جب اپنی نصرت طلب کریں گے, جب امام لوگوں کو بلائیں گے اپنی طرف, تو نام حسین کے ذریعے سے بلائیں گے. تو آج میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ میں اور آپ نام حسین کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کریں اپنے زمانے کے امام کے. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جس کے زبان کو ذائقہ پتہ نہیں ہوتا میٹھے پانی کا, دیکھیں نا میٹھا پانی ایک نعمت ہے خدا کی, جب انسان پیتا ہے جگر ٹھنڈا ہوتا ہے, انسان کی پیاس بجھتی ہے. لیکن کوئی ایسا ہے جس نے عمر بھر کھارا پانی پیا, اب آپ اس کو کیسے سمجھائیے گا کہ میٹھا پانی کیا ہوتا ہے؟ میٹھا پانی, اب آپ وہ کہیں آپ مجھے ڈیفائن کریں میٹھا پانی کیسا ہوتا ہے, تو آپ کہیں گے بھائی یہ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, یہ ذائقے کا کام ہے. آپ جب ایک دفعہ پئیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کھارے پانی کی نسبت کچھ ڈفرینٹ پیا ہے, کچھ مختلف پیا ہے, اور جب آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا, اس کی مٹھاس محسوس ہوگی, اس کی لذت محسوس ہوگی, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میٹھے پانی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. میں جتنا بھی ڈیفائن کروں وہ بیان نہیں ہو سکتا. بالکل اسی طرح جس طرح سارے پھل میٹھے ہیں, سارے کے سارے پھل میٹھے ہیں, لیکن ہر پھل کا ایک الگ مزہ ہے, ایک الگ ذائقہ, ایک الگ ٹیسٹ ہے. اب آپ سمجھانے جائیے گا تو کیا سمجھائیے گا؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں میٹھا ہوتا ہے, لیکن کس طرح کا میٹھا ہوتا ہے؟ اب آم بھی میٹھا ہوتا ہے, سیب بھی میٹھا ہوتا ہے, موسمی بھی میٹھا ہوتا ہے, الگ الگ طرح کے میٹھے ہوتے ہیں. تو آپ جو میکسیمم سمجھا سکتے ہیں وہ کیا سمجھا سکتے ہیں کہ میٹھا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اس کو قائل کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو چکھانا پڑے گا, آپ کو اس کو ذائقہ کروانا پڑے گا. بالکل اسی طرح عزیزان گرامی قدر, امامت ہے میٹھے پانی کا چشمہ, اور اب ہم جتنا سمجھائیں لوگوں کو کہ ہمارے پاس ایک ایسا میٹھے پانی کا چشمہ ہے کہ تم اور آؤ اور اس سے میٹھا پانی پیو, جتنا سمجھائیں سمجھ میں نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ زندگی کھارا پانی پی کر کے گزر گئی, میٹھا پانی سمجھانے سے پتہ نہیں چلتا, پلانا پڑتا ہے. اسی لیے 14 ذوات مقدسہ میں سے ایک ذات خدا نے ایسی قرار دی کہ جس کے چشمے کو اہل ولایت تک محدود نہیں رکھا, بلکہ اس کے چشمے کو جاری کیا دوسرے لوگوں تک, تاکہ سب پئیں اور سب کو پتہ چلے کہ میٹھے پانی کی عظمت کیا ہوتی ہے. جب ایک چشمے کا پانی پئیں گے تو پھر 14 چشموں کی عظمت کا اندازہ ہوگا. تو اس چشمے کو جو جاری کیا ہے پروردگار متعال نے, کہ کہا کہ نہیں یہ حسین کا نام, اسی لیے امام نے فرمایا کہ نحن سفن النجات, ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں, لیکن اوسعها واسرعها, سب سے وسیع اور سب سے سری, یعنی سب سے بڑی کشتی اور سب سے جلدی پہنچانے والی. کشتی میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کسی بھی سواری میں آپ سوار ہونا چاہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ 2 خصوصیات, ایک گنجائش کتنی ہے, کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں, دوسرا کتنی جلدی پہنچائے گی مقصد تک. بہت وسیع ہو لیکن بہت گھنٹے لے پہنچانے میں تو آپ کہتے ہیں اچھی سواری نہیں ہے, بہت جلدی پہنچائے لیکن 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو تب بھی کہتے ہیں کہ اچھی سواری نہیں ہے. سواری کون سی اچھی ہے؟ جو وسیع بھی ہو, جس میں گنجائش بھی زیادہ ہو اور جلدی بھی پہنچائے مقصد تک. امام فرماتے ہیں ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں, لیکن ہم سب میں سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ سری جو کشتی ہے وہ حسین ابن علی کی کشتی ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو دراصل آزاداری ذکر حسین ابن علی اس کا مقصد ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہے کہ میں اور آپ لوگوں کو حسین ابن علی کی کشتی میں سوار کریں تاکہ لوگ اس کشتی کے ذریعے سے زمانے کے امام کی کشتی میں سوار ہو سکیں۔ اب میں ایک زیارت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے آج پیش کرتا ہوں۔ آج چونکہ مجھے پہنچنے میں کچھ تاخیر بھی ہو گئی اور ٹریفک کے سبب میں آپ کی خدمت میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ زیارت غدیریہ جو کہا گیا کہ پہلی رجب کو پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے 15 رجب اور 15 شعبان، معذرت زیارت غدیریہ نہیں، پہلی رجب، 15 رجب اور 15 شعبان کو پڑھنے کی جو زیارت ہے مفاتیح الجنان کے اندر، آپ جا کر کے دیکھیے۔ کہا کہ جب پہنچو حسین ابن علی کے سامنے، جب سید الشہداء کے روزے پر پہنچو۔ اب آپ دیکھیے کیا تعلق ہے زیارت کا اور نصرت کا۔ ہمارا موضوع یہی ہے نا کہ زیارت کا، جو ہم زیارات پر جاتے ہیں، زیارات پڑھتے ہیں، اس کا نصرت سے تعلق کیا ہے۔ ایک بات میں صرف یہاں پر وضاحت کرتا چلوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، جب بھی آپ کوئی روایت پڑھ رہے ہوں، کوئی زیارت پڑھ رہے ہوں، ائمہ سے متعلق کوئی بات پڑھ رہے ہوں، تو کوشش کیا کیا کیجئے، کوشش یہ کیا کیجئے کہ اپنے زمانے میں رہ کر کے اس زیارت کی تحلیل نہ کریں، ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ جائیے اس زمانے میں کہ جس زمانے میں امام تعلیم فرما رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج جب آپ جاتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی طولانی زیارت ہے کہ صرف پڑھنے میں 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اتنی طولانی زیارت، تو آج آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں امام نے تعلیم فرمائی ہے، امن کا ماحول ہے، اے سی چل رہا ہے، روزہ امام حسین پر کھڑے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہوٹل میں کمرہ لیا ہوا ہے، تو آرام سے کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے۔ لیکن اگر اسی زیارت کو آپ اس زمانے میں جا کر کے سمجھیں جس زمانے میں امام صادق تعلیم فرما رہے ہیں، تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ زیارت کس ماحول میں تعلیم کی جا رہی تھی۔ اس ماحول میں کہ جب پابندی ہے زیارت حسین پر، جب جاسوس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے حسین کی زیارت کے لیے، یعنی نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ کون آ رہا ہے، یعنی امام صادق کے زمانے سے لے کر امام نقی کے زمانے تک، یہ جو 4-5-6 ائمہ کا زمانہ ہے، مستقل کربلا جانے پر پابندی، کربلا کی زیارت پر پابندی، یہاں تک کہ قبر سید الشہداء کے خلاف 2 دفعہ متوکل نے، متوکل جو امام نقی کے زمانے میں جو خلیفہ تھا عباسی، 2 دفعہ اس نے امام حسین کی قبر کو، کم از کم 2 دفعہ تاریخ نے لکھا، زمین کے ساتھ یکساں کر دیا قبر سید الشہداء۔ 1 دفعہ پانی چھڑوایا دریا کا اور قبر سید الشہداء کو زمین کے ساتھ یکساں کر دیا، اور 1 دفعہ جانور چھڑوائے اور قبر سید الشہداء کو زمین کے ساتھ یکساں کر دیا۔ اتنی پابندی، اتنی پابندی، اور اس پابندی کے ماحول میں، اس خوف و ہراس کے ماحول میں، ایسے ماحول میں کہ جب انسان کیا کرے، ائمہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں زیارت کے لیے جاؤ، تاکید کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں زیارت کے لیے۔ اب جب یہ زائر جا رہا ہے زیارت کے لیے اور امام کہہ رہے ہیں اس طرح سے سلام کرو، تو اب اس خوف و ہراس کے ماحول میں سلام کیسے ہونا چاہیے؟ آپ جائیں اور کہیں السلام علیکم، اب عبد اللہ زیارت مکمل ہو گئی۔ آپ جائیں اور کہیں السلام علی الحسین، زیارت مکمل ہو گئی۔ زیارت کیا ہے؟ زیارت یعنی امام کے حضور میں حاضر ہونا۔ زیارت کی تعریف اگر آپ جا کر کے دیکھیں، حضور الزائر عند المزور جو تعریف لکھی ہے، وہ کیا ہے کہ زائر کا مزور کے یہاں پر حاضر ہو جانا، اس کو زیارت کہا جاتا ہے۔ آپ گئے، آپ نے سلام کیا، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، زیارت ہو گئی۔ لیکن امام کہہ رہے ہیں نہیں، ایسے نہیں، جب جاؤ تو وہاں پر کھڑے ہو کر کے یہ زیارت نامہ پڑھو، وہ زیارت نامہ پڑھو، پہلی رجب کو جا رہے ہو تو یہ پڑھو، 15 رجب کو جا رہے ہو تو یہ پڑھو، 15 شعبان کو جا رہے ہو تو یہ پڑھو، عرفہ کے دن جا رہے ہو تو یہ پڑھو، عیدین کے دن جا رہے ہو تو یہ پڑھو، الگ الگ طرح کی زیارت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنا خوف و ہراس کا ماحول ہے، امام کہہ دیں کہ جاؤ ایک سلام کر کے واپس آ جاؤ، جاسوس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے، امام کہہ رہے نہیں۔ یعنی ہدف اور مقصد کیا ہے؟ امام بتانا یہ چاہتے ہیں، دیکھو حسین کی زیارت کے لیے جاؤ، لیکن حسین کی زیارت پر جاتے وقت حسین کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر کے زیارت نامے کو پڑھو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کس کی زیارت کے لیے آئے ہو۔ جب پڑھو گے کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، جب پڑھو گے کہ وارث ابراہیم خلیل اللہ، جب پڑھو گے کہ وارث نوح نبی اللہ، جب پڑھو گے کہ وارث اسماعیل ذبیح اللہ، تب تمہیں پتا چلے گا کہ کس کی زیارت کے لیے آئے ہو۔ یعنی معرفت حاصل کرو امام کی، پہچانو امام کو کہ کس کے سامنے آئے ہو، پہچانو کہ کس کی زیارت کے لیے آئے ہو، پہچانو کہ یہ جس ذات کی زیارت کے لیے آئے ہو اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا رتبہ ہے۔ اب جو میں زیارت آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، کون سی زیارت؟ कहा कि पहली रजब, 15 रजब और 15 शाबान को पढ़ने की ज्यारत मफातिहुल जिनान में मौजूद है। कहा कि जब पहुंचो इमाम के सामने तो पहुंचने के बाद कहो लब्बैक या दाई अल्लाह लब्बैक। अब लब्बैक अरबी जबान के एतबार से लब्बैक का जो लफ्ज है वो हमेशा जवाब में वाकई होता है, यानी कोई कहे मिसाल के तौर पर मेरा नाम है हादी, कोई कहे हादी, मैं कहूंगा जी, इस जी को कहा जाता है लब्बैक, जी मैं हाजिर हूं, कहिए सुन रहा हूं, आप अगर कोई बात कहना चाहते हैं मैं सुन रहा हूं, अगर मुझसे कोई काम है कहिए अंजाम देने के लिए तैयार हूं। यानी लब्बैक वाकई होता है जवाब में, इब्तिदाई कलाम में वाकई नहीं होता, यानी पहले कोई आवाज दे फिर आप जवाब में लब्बैक कहें। ज्यारत कह रही है जब जाओ इमाम की खिदमत में तो जाने के बाद कहो लब्बैक या दाई अल्लाह लब्बैक, ए अल्लाह की तरफ पुकारने वाले मैं हाजिर हूं। आपको किसने बुलाया? लब्बैक किसको लब्बैक? कौन सी पुकार पर लब्बैक? कहा देखो वो जो पुकार हुसैन इब्ने अली की थी 61 हिजरी में, उसे ये मत समझना कि महदूद हो गई। हुसैन इब्ने अली अगर 61 हिजरी में हुर को हिदायत दे सकते हैं तो आज तुम्हें भी हिदायत दे सकते हैं। दरवाजा हुसैन इब्ने अली वैसे ही खुला है जैसे 61 हिजरी में खुला था, जैसे उस दिन बुला रहे थे वैसे ही आज बुला रहे हैं। जब आज जाओ तो उस दिन की सदा पर लब्बैक कहो और कहो लब्बैक या दाई अल्लाह मैं आ गया हूं। अब उसके बाद क्या कहो? कहो उसके बाद कहो फइन लम युजिब का बदनी इन दस्तगासते का, मौला जब आपने इस्तगासा बुलंद किया था ना, जब आपने आशूरा के दिन कहा था कि हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो मेरी मदद करे, मैं उस दिन जवाब नहीं दे सका था। इन लम युजिब का बदनी, मेरा बदन जवाब नहीं दे सका था। कब? इन दस्तगासते का, जब आपने इस्तगासा बुलंद किया था। वल्लिसानी, और मेरी जबान उस दिन जवाब नहीं दे सकी थी। किस दिन? इन दस्तिन सारे का, जिस दिन आपने तलब नुसरत किया था, यानी जब आप कह रहे थे हल मिन नासिरिन यंसुरना, मेरी जबान में ताकत नहीं थी कि जवाब दे। उस दिन जब आप कह रहे थे हल मिन मुगीसिन युगीसुना, मेरी जबान में ताकत नहीं थी कि जवाब दे, मेरा बदन वो ताकत नहीं रखता था कि जवाब दे, मैं दुनिया में उस माना में वजूद नहीं रखता था कि मैं आपकी आवाज पर लब्बैक कहूं। का इमाम से कहो इन लम युजिब का बदनी इन दस्तगासत का वल्लिसानी इन दस्तिन सारे का फकत अजाब का कल्बी वसमई वबसरी, लेकिन मौला मैं पीछे रह जाने वालों में से नहीं हूं, मैं आज आया हूं आपके दरवाजे पर, अपना कल्ब लेकर, अपनी आंखें लेकर, अपनी समाअत लेकर, सब कुछ लेकर के आया हूं ताकि ये सब कुछ आपके हवाले कर सकूं। फकत अजाब का कल्बी वसमई वबसरी, तो आज जब मैं हुसैन इब्ने अली के दरवाजे पर जाकर के अपना सब कुछ सुपुर्द कर रहा हूं तो किसके सुपुर्द कर रहा हूं? किसके सुपुर्द कर रहा हूं? दरअसल मैं इस जमाने के इमाम के सुपुर्द कर रहा हूं। यानी ज्यारात हमें यह सिखा रही है कि इमाम की ज्यारत के लिए जाओ। देखें दो चीजें हैं, एक है इमाम, एक है इमामत। एक है इमाम, एक है इमामत। इमाम शख्स का नाम है, इमामत मनसब का नाम है, ओहदे का नाम है, एक पोस्ट का नाम है जो इमाम को दी जाती है, जिस पर इमाम फायज होता है। कहा ज्यारत के लिए जा रहे हो इमाम की, लेकिन नुसरत का वादा करो इमामत से, इमाम की ज्यारत के जरिए इमामत की नुसरत का वादा करो। क्यों? क्योंकि इमाम की नुसरत दरअसल इमामत की नुसरत है। अपने जमाने के इमाम की नुसरत करो हुसैन इब्ने अली की ज्यारत के जरिए से। फकत अजाबका कल्बी व समई व बसरी, मैं अपनी आंखों को लेकर के, अपने कानों को लेकर के, अपने कल्ब को लेकर के आपकी खिदमत में आया हूं। क्यों आया हूं? इसलिए आया हूं ताकि मैं अपने पूरे वजूद के साथ हाजिर हो सकूं आपकी खिदमत में। तो ये ज्यारत है इमाम हुसैन, पहली रजब, 15 रजब और 15 शाबान को पढ़ने की ज्यारत मफातिहुल जिनान में मौजूद है। बस अज़ीज़ाने गिरामे क़द्र, मैं गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं इस मकाम पर। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक रिवायत मुझे इस मकाम पर याद आ रही है और बहुत ही उम्दा रिवायत है, वो रिवायत सुन लीजिए और मैं गुफ्तगू को तमाम कर दूंगा। वो रिवायत क्या है? कहा कि जब हजरत इब्राहिम ने खाने काबा को बनाया, खाने काबा को बना लिया, खाने काबा की दीवारों को उठाया, कुरान मजीद क्या कहता है? खाने काबा की दीवारों को उठाया। जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? कवाइद अल बैत। कवाइद अल बैत का मतलब क्या है? कवाइद का मतलब क्या है? आप जब नमाज से खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं? बेहौलिल्लाही व कुव्वतिही अकूमो व अक़ुद। وہ اقعد کا کیا مطلب ہے؟ اس کی طاقت سے میں اٹھتا بھی ہوں اور بیٹھتا بھی ہوں. قعود کا مطلب ہے بیٹھنا, قعود کا مطلب ہے بیٹھنا. اسی لیے کوئی قاعدہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی یہ قاعدہ ہے, قانون کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ ہے. قاعدے کا کیا مطلب؟ یعنی یہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو سب نے قبول کیا ہوا, یہ قاعدہ ہے, یعنی سب کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح جب نماز سے کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. اسی طرح سے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. یہاں پر بہت سارے افراد سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو قائد ہے وہ حمزہ والا قائد ہے, نہیں, یہاں پر عین والا قائد ہے, قاف الف عین اور دال قائد. یعنی پروردگار نے مجاہدین کو فصیلت دی ہے بیٹھے رہنے والوں پر, قائدین. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. قرآن کہتا ہے کہ قواعد البیت, یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب آپ دیوار بناتے ہیں تو کبھی کبھی دیوار ڈھہ جاتی ہے, دیوار گر جاتی ہے, لیکن اس میں آپ ایک نیچے جو ایک آخری اینٹ لگی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے, کیونکہ وہ آدھی دھسی ہوئی ہوتی ہے زمین کے اندر, تو بقیہ دیوار گر جاتی ہے لیکن وہ نیچے باقی رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں قواعد البیت. کہا کہ ابراہیم نے کعبہ تعمیر نہیں کیا, کعبہ تعمیر کیا تھا آدم نے, ابراہیم نے صرف قواعد بیت کو اٹھایا ہے. یعنی وہ جو دیواریں گر گئی تھیں کعبے کی, صرف قواعد باقی رہ گئے تھے, یعنی وہ ٹوٹی ہوئی چھوٹی سی دیوار جو ہوتی ہے 6 inch کی 12 inch کی جو نیچے رہ جاتی ہے, وہ قواعد البیت کو ابراہیم نے اٹھایا. جب قواعد بیت کو اٹھایا پورا گھر بن گیا. پورا گھر بننے کے بعد اب پروردگار متعال نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ ابراہیم اور پکارو لوگوں کو حج کے لیے. اب ابراہیم نے کہا پروردگار اس بیابان میں, اس صحرا میں ایک میں ایک اسماعیل, کس کو پکاروں حج کے لیے؟ کہا کہ نہیں, کھڑے ہو جاؤ اور پکارو. امام کی روایت ہے, امام صادق فرماتا ہے, کہا کہ ابراہیم نے کعبے پر کھڑے ہو کر کے یہ آواز لگائی, ہلم الی الحج ہلم الی الحج, آ جاؤ حج کی طرف, آ جاؤ حج کی طرف. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ حج پر وہی شخص جاتا ہے کہ جو اپنے باپ کے صلب میں تھا یا ماں کے رحم میں تھا اور اس نے وہاں سے بیٹھ کر کے ابراہیم کی پکار کا جواب دیا تھا. یعنی ابراہیم پکار رہے ہیں ہزار سال پہلے, ہزاروں سال پہلے, لیکن کہا کہ نہیں, وہ آواز وہاں پر رکتی نہیں ہے بلکہ وہ آواز زمانے پر سفر کرتی ہوئی ہر اس شخص تک پہنچتی ہے کہ جو حج پر جانے کا ارادہ کرتا ہے, اور جب وہ ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہتا ہے تو اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ حج پر جائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی میں جو یہاں کہہ رہا ہوں میری آواز تو یہیں رک جائے گی, لیکن ولی خدا کی آواز نہیں رکے گی. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ سبب یہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ مجھ پر زمانہ حاکم ہے, زمانہ مجھ پر حاکم ہے, میں جو بات کہہ رہا ہوں ایک زمانے تک, مثال کے طور پر چند سیکنڈ تک باقی رہے گی, اس کے بعد پھر وہ آواز ہوا میں محو ہو جائے گی, پھر اس کا کوئی سننے والا نہیں. اگر ریکارڈ ہو گئی تو ہو گئی, اگر ریکارڈ نہیں ہوئی تو وہ آواز ختم ہو گئی, جو میں نے کہہ دیا وہ ہوا میں محو ہو گیا. بس اتنا ہی زمانہ ہے کہ جتنا آپ کے کان تک پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے, بس. کیوں؟ کیونکہ مجھ پر زمانہ حاکم ہے. لیکن ولی خدا وہ ذات ہوتی ہے جس پر زمانہ حاکم نہیں ہوتا, وہ زمانے پر حاکم ہوتا ہے, اس پر زمانہ حکومت نہیں کرتا, وہ زمانے پر حکومت کرتا ہے. جب وہ زمانے پر حکومت کرتا ہے تو اس کی آواز کو زمانہ روک نہیں سکتا, بلکہ اس کی آواز زمانوں پر سفر کرتی ہوئی ہر اس شخص تک پہنچتی ہے جو اس آواز کو سننے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہے. کیونکہ میں اور آپ زمانے کے محتاج ہیں. میں اور آپ اگر مثال کے طور پر ابھی 9:10 پر یہاں بیٹھے ہیں تو گھر پر نہیں ہو سکتے, اگر گھر پر ہیں تو یہاں نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ زمانے مکان کے محتاج ہیں, زمان کے محتاج ہیں. ہم ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے 9:10 پہ میں دو کام کر رہا تھا, یہاں پر بھی کچھ کر رہا تھا, گھر پہ بھی کچھ کر رہا تھا. نہیں, ایک زمانے میں آپ ایک ہی کام کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ زمانہ آپ پر حاکم ہے, آپ زمانے کے قواعد کے تحت چل رہے ہیں. جو زمانے کے جو اصول و قواعد و ضوابط ہیں آپ اس کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی قدر, جو امام ہوا کرتا ہے وہ زمانے پر حاکم نہیں ہوتا, کیونکہ یہ وہ امام نہیں ہے جس کو لوگ امام بنائے, یہ وہ امام ہے جس کو خدا امام بنائے, اور جس کو خدا امام بناتا ہے اس کو ہر اس چیز پر قدرت دیتا ہے جس پر خدا کو قدرت ہوتی ہے. اب اس مقام تک آپ آ گئے تو بس یہ بات سن لیجئے, جو بناتا ہے دراصل وہ اپنا اختیار منتقل کرتا ہے. مثال کے طور پر اس امام بارگاہ کو چلانے کے لیے انتظامیہ کی ضرورت ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ تاکہ بھائی جو یہاں پر نماز پڑھنے آتا ہے, جو امام بارگاہ میں مجلس سننے کے لیے آتا ہے, ہر ایک کو حق ہے کہ وہ امام بارگاہ میں انٹرفیئر کر سکتا ہے. لیکن اب سب انٹرفیئر کریں گے تو کیا ہوگا؟ معاملات خراب ہو جائیں گے, کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا. تو کیا کیا جائے؟ کہ سب اپنا اپنا اختیار کسی ایک کے سپرد کر دیتے ہیں. یعنی دراصل بنانے والا جو بنا رہا ہوتا ہے وہ اپنا اختیار سپرد کرتا ہے اس کے کہ جس کو بنایا جا رہا ہوتا ہے. یعنی جتنا اختیار وہ رکھتا ہے یا اتنا دے سکتا ہے یا اس سے کم دے سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. بھائی میرے پاس اختیار ہی نہیں مثال کے طور پر ملک کا, کہ میں ملک کا اختیار کسی کو دے سکوں, اور میں کسی کو کہوں صاحب آج سے آپ وزیر اعظم ہیں, سب کیا کہیں گے؟ آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے وزیر اعظم بنانے کا. تو جو آپ کے پاس اختیار ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں یا اس سے کم کا اختیار دے سکتے ہیں. بہت اگر میکسیمم آپ دیں تو اپنا مکمل اختیار کسی کو دے سکتے ہیں, اس سے بڑھ کر اختیار نہیں دے سکتے. اسی لیے پروردگار متعال نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما, میں تمہارے لیے امام بناؤں گا. کیوں پروردگار؟ بنانے دیں امام لوگوں کو, جب خود بنائیں گے تو اچھی طرح پیروی کریں گے, اچھی طرح فالو کریں گے, ان کی مرضی کا امام ہوگا کا نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ بنائیں گے تو یہ اپنا اختیار سپرد کریں گے, اور یہ ہے محدود. چونکہ یہ محدود تو ان کا اختیار محدود, اور جب یہ امام بنائیں گے تو محدود اختیار والا امام بنے گا. لیکن میں ہوں لا محدود, اور جب میں امام بناؤں گا تو لا محدود اختیار والا امام بناؤں گا. اسی لیے اس نے کہا تم اپنا اختیار سپرد کرو گے تو کیا ہوگا, تمہارا اختیار محدود ہے, وہ محدود کا امام بن جائے گا. لیکن جب اللہ امام بناتا ہے تو جس جس چیز پر وہ قادر ہے ہر چیز کا امام بناتا ہے, اور چونکہ وہ زمانے پر قادر ہے اس لیے زمانے کا بھی امام بناتا ہے. اس لیے امام زمانے کا محتاج نہیں ہوا کرتا, زمانہ امام کا محتاج ہوا کرتا ہے. اللہم صل علی محمد. بس عزیزان گرامی قدر, جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا, زہیر ابن قین سے آپ واقف ہیں, جب سید الشہداء کربلا کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں زہیر سے ملاقات ہوئی, اور زہیر نہیں چاہتے تھے کہ حسین سے ملاقات کریں. اسی لیے جہاں حسین خیمہ لگاتے تھے زہیر سفر اختیار کرتے تھے, جہاں حسین سفر اختیار کرتے تھے وہاں زہیر خیمہ لگاتے تھے, ملنا نہیں چاہتے تھے حسین سے. ایک ایسا مقام آیا جہاں پر مجبوراً دونوں کو خیمہ لگانا پڑا. زہیر خیمے میں بیٹھے ہیں, روٹی کا ٹکڑا توڑا, ابھی اپنے دہن تک لے کر کے گئے تھے کہ قاصد آیا. کہا کون ہے؟ کہا حسین کا قاصد ہوں. ایک دفعہ روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھ دیا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا زہیر؟ کہا جس کا ڈر تھا وہی ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا حسین نے ملنے کے لیے بلایا ہے. کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا نہیں میں نہیں ملوں گا حسین سے. زوجہ مومنہ تھی, محب اہل بیت تھی, کہنے لگی زہیر نہ ساتھ دینا ہو تو نہ ساتھ دینا, لیکن فاطمہ کا بیٹا بلا رہا ہے, ایسے اس کی بات کو ٹالو تو نہیں, جاؤ ایک دفعہ مل تو لو, ایک دفعہ بات تو سن لو حسین کی. ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں کہوں گا اے زہیر کی زوجہ کاش آپ شام غریبہ میں ہوتی, دیکھتی حسین کیسے اپنی بات پہنچانے کے لیے کچھ کہنا چاہتے تھے. لوگ ہل ہلا کر رہے تھے حسین کی بات نہیں سن رہے تھے, لوگ شور مچا رہے تھے حسین کی بات نہیں سن رہے تھے. ایک دفعہ جب زوجہ نے کہا کہ جاؤ بات سنو, ایک دفعہ گئے سید الشہداء کے پاس, جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے دیکھا سامنے سے حسین چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ حسین نے لوگوں کے سامنے زہیر کو کچھ نہیں کہا, بس ہاتھ پکڑا زہیر کا اور بیابان میں لے گئے. بات کیا ہوئی دونوں کے درمیان نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا, تاریخ نے نہیں لکھا, لیکن تاریخ نے وہ ریئیکشن جو زہیر نے دیا واپس آ کر اس کو نوٹ کیا. تاریخ نے لکھا جب زہیر واپس آئے نا, جب گئے تھے تو کیا حالت تھی, ملاقات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن جب واپس آئے تو نہ جانے کون سی نورانیت تھی جو حسین ابن علی نے زہیر کے دل میں منتقل کر دی تھی, کہ جب واپس آئے تو تاریخ نے لکھا کہ خیموں کی گروں کو کھولا نہیں بلکہ تلوار نکالی اور رسیوں کو کاٹنا شروع کر دیا، اور ساتھ یہ جملہ کہنا شروع کیا، اب یہ خیمے وہیں لگیں گے جہاں حسین کے خیمے لگے. ایک دفعہ زوجہ کے پاس آئے اور زوجہ سے کہنے لگے کہ میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں. زوجہ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھ، میں جا رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس سفر کا اختتام موت پر ہونا ہے، اور عرب میں روایت یہ ہے کہ جب مردوں کو مار دیتے ہیں خواتین کو اسیر کر لیتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ تجھے کوئی اسیر کرے، میرے دل پر بڑا گرا گزرے گا اگر تجھے کوئی اسیر کرے گا. زوجہ ساتھ جانا چاہتی تھی. زوجہ نے کہا زہیر، میں اکیلی تو نہیں ہوں، حسین بھی تو خواتین کو لے کر کے آئے ہیں، زینب و ام کلثوم بھی تو ساتھ ہیں، حسین کی گھر کی خواتین بھی ساتھ ہیں. تاریخ نے لکھا ایک دفعہ زہیر کو جلال آ گیا، اپنے مقام سے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنا مقایسہ نبی زادیوں سے کرتی ہے؟ اگر کوئی جنگ ہو بھی گئی، اگر حسین مارے بھی گئے، ارے کسی کی مجال ہے علی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے؟ تو غلام کی بیوی ہے، تجھے گرفتار کر لیں گے، تجھے اسیر کر لیں گے، حسین تو آقا ہے، حسین کی بہن کو کون دیکھ سکتا ہے؟ کہ تو کوفہ واپس چلی جا. جزاکم ربکم، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس ایک جملہ مزید سن لی، واپس چلی جا، کوفہ بھیج دیا. جب 11 محرم کو خبر پہنچی کہ یہ قافلہ مارا گیا، زہیر کی زوجہ سمجھ گئی کہ یہ کون سا قافلہ تھا. ایک دفعہ اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کر کے کہا کہ دیکھ، میرا ایک کام کر دے، میں تجھے آزاد کر دوں گی. کہا حکم کیجئے، کیا کام ہے؟ کہا دیکھ، کربلا کے میدان میں قافلہ مارا گیا، حسین جو ہے نا وہ نبی کا نواسا ہے، حسین کو تو کسی نہ کسی نے کفن دے دیا ہوگا، حسین کو تو کسی نہ کسی نے دفنا دیا ہوگا، حسین کو تو کسی نہ کسی نے غسل دے دیا ہوگا، لیکن میرے زہیر کا کوئی جاننے والا نہیں ہے. ایک کام کر، یہ کفن لے کے جا کربلا کے میدان میں، زہیر کا لاشا تلاش کرنا، زہیر کو غسل دینا، کفن پہنانا، زہیر کو دفن کرنا، واپس آئے گا میں تجھے آزاد کر دوں گی. غلام چلا، اس مومنہ نے حساب لگایا، جانے میں اتنا وقت لگے گا، غسل و کفن میں اتنا وقت لگے گا، واپس آنے میں اتنا وقت لگے گا. اس کے حساب سے کچھ پہلے غلام آ گیا، دروازے پر دستک دی، مومنہ نے دروازہ کھولا، دیکھا غلام ہاتھ میں کفن لیے سر کو جھکائے کھڑا ہے. آگے بڑھ کے کہا کیا تجھے کربلا کی زمین نہیں ملی؟ کہا نہیں، مجھے کربلا کی زمین مل گئی تھی. کہا اچھا، پھر زہیر حسین کے ساتھ تھے نا، جس نے حسین کو کفن دے دیا ہوگا اس نے زہیر کو بھی کفن دے دیا ہوگا. کہا نہیں بی بی، زہیر کا لاشا بے کفن پڑا تھا. کہا جب تجھے کربلا کی زمین بھی مل گئی تھی، جب زہیر کے لاشے کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا، جب زہیر کا لاشا بے کفن پڑا تھا، پھر کیوں تو نے زہیر کے لاشے کو کفن نہیں پہنایا؟ ایک دفعہ آنسو بہا کر کے کہنے لگا، میں کیا کرتا، وہاں نبی کا نواسا بے گورو کفن پڑا تھا، وہاں علی و فاطمہ کا بیٹا بے گورو کفن پڑا تھا. عزیزوں، مسلمانوں کے معاشرے میں اگر کوئی بے وطن مارا جائے نا، اور اگر بازاروں میں اعلان ہو جائے کوئی غریب الوطن مارا گیا ہے، سب پیسے جمع کرتے ہیں اس کے کفن کے لیے، کوئی اس کی دفن کے لیے قبر خریدتا ہے، لوگ زیادہ آ جاتے ہیں جنازے میں. کہ کیوں زیادہ آ گئے؟ کہ ہر ایک نے یہ سوچا اس کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، سب لوگ اس لیے جمع ہو گئے. لیکن عزیزوں، ہر رسم تبدیل ہو گئی کربلا میں، ہر ایک اپنے اپنے لاشے اٹھاتا رہا، زینب کھڑی دیکھتی رہی، فاطمہ کا لال، نبی کا نواسا، کربلا کا میدان، نانا رسول اللہ، ہر ایک کا دفن کرنے والا ہے، تیرے نواسے کو دفن کرنے والا کوئی نہیں. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايمن قلبيا قلبون.